ومن اشترى ثوبا على ان يقطعه البائع ويخيطه قميصا او قباء او نعلا على ان يحذوها او يشركها فالبيع فاسد والبيع الى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود اذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد. جی بھائی کل ہم نے تفصیل پڑھی تھی بھائی بیع اور شرط کے بارے میں. میں نے آپ کو بتلایا تھا بیع کے اندر جو شرط لگائی جائے وہ تین قسم پر ہے. بعض صورتوں کے اندر بیع بھی صحیح اور شرط بھی صحیح, بعض صورتوں کے اندر بیع بھی فاسد اور شرط بھی فاسد, اور بعض صورتوں کے اندر شرط تو فاسد ہوتی ہے البتہ بیع صحیح رہتی. پہلی صورت جب بیع بھی صحیح شرط بھی صحیح, یہ اس وقت ہے جب کوئی ایسی شرط لگائی جائے جو مقتضی عقد کے مطابق ہو, یعنی یہ عقد بیع بھی اسی کا تقاضا کر رہا ہو بھائی. مثلا کسی نے شرط لگائی کہ میں اس شرط پر یہ چیز آپ کو بیچتا ہوں کہ آپ اس کے مالک بن جائیں گے, تو یہ تو عقد کے مطابق ہے بھائی. عقد بھی یہی چاہتا ہے کہ مشتری کیا بن جاتا ہے, مبیع کا مالک بن جاتا ہے. یا ایسی شرط لگائی جو دے بظاہر تو شرط ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے یہ شرط نہیں ہے, یہ تو دراصل مبیع کا وصف بیان ہو رہا ہے. مثلا کسی نے شرط لگائی کہ خریدار نے کہ میں یہ غلام آپ سے اس شرط پر خریدتا ہوں کہ یہ باورچی ہو گئی, تو اب دیکھ لفظوں کے اعتبار سے تو یہ شرط کہہ رہا ہے لیکن جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ شرط نہیں ہے, یہ تو مبیع کا وصف بیان کر رہا ہے. معلوم ہوا اس کو کوئی عام غلام نہیں چاہیے بلکہ کس قسم کا غلام چاہیے, باورچی, تو یہ باورچی غلام خریدنا چاہتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی, تو اس صورت میں بیع بھی صحیح ہے اور شرط بھی صحیح ہے. دوسری صورت کے بیع بھی فاسد ہو اور شرط بھی فاسد, یہ اس وقت ہے جب کوئی ایسی شرط لگائی جائے جو مقتضی عقد کے خلاف ہو, یعنی عقد اس کا تقاضا نہیں کر رہا اور اس میں بائے کا نفع ہو یا مشتری کا نفع ہو یا مبیعے کا نفع ہو. کب؟ جب مبیع کیا ہو, غلام یا باندی ہو گئی. تو مبیع کا نفع صرف اس صورت میں ہوگا جب وہ غلام یا باندی ہو گئی. تو اس صورت کے اندر بیع بھی فاسد اور شرط بھی فاسد. تیسری صورت یہ تھی کہ کوئی ایسی شرط لگائی جو مقتضی عقد کے تو خلاف ہے لیکن اس میں کسی کا نفع نہیں. مثلا ایک شخص کو کوئی چیز بیچی اور کہا اس شرط پر بیچتا ہوں کہ آپ آگے کسی کو نہیں بیچیں گے, یہ چیز آپ ہی کے لائق ہے, آپ ہی اپنے پاس رکھیں, تو یہ شرط مقتضی عقد کے مطابق نہیں ہے بھائی. عقد تو یہ چاہتا ہے جب اس نے خرید لی مالک بن گیا تو جو چاہے مرضی کرے, آگے بیچے یا نہ بیچے اس کی مرضی ہے. لیکن تو یہ شرط مقتضی عقد کے خلاف ہے, لیکن اس شرط میں کسی کا فائدہ نہیں, نہ بائے کا فائدہ ہے نہ مشتری کا فائدہ ہے اور مبیع بھی غلام یا باندی نہیں ہے بھائی. تو اس صورت میں شرط فاسد ہو جائے گی اور بیع صحیح ہو جائے گی. جی تو پھر کچھ مثالیں ذکر کی تھیں بھائی. پہلی مثالیں وہ ذکر کی جس میں مبیعے کا فائدہ تھا. مثلا کسی نے غلام بیچا اس شرط پر کہ مشتری اسے کیا کرے گا, آزاد کرے گا یا اسے مدبر بنائے گا یا مکاتب بنائے گا, تو اس میں تو غلام کا فائدہ ہے بھائی. اور یا باندی اس شرط پر بیچی کہ اسے ام ولد بنائے گا, تو اس میں باندی کا فائدہ ہے بھائی, اس کے لیے آزادی کا امکان آ گیا بھائی, آزادی کا موقع آ گیا. یا ایسی شرط لگاتے ہیں مثلا جس میں بائے کا فائدہ ہے, اس کی مثالیں ذکر کی. مثلا بائے نے کوئی چیز بیچی اس شرط پر کہ ایک ماہ تک اس سے میں نفع اٹھاؤں گا, یا اس شرط پر تمہیں یہ چیز بیچتا ہوں کہ تم مجھے قرضہ دو گے اتنا، یا اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تم مجھے ہدیہ دو گے بھائی اتنا، تو ان صورتوں میں دیکھو بائے کا فائدہ ہے. آج ہم کچھ وہ صورتیں پڑھیں گے جس کے اندر بھائی مشتری کا فائدہ ہے، مشتری کا. تو کہتے ہیں وَمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا عَلَىٰ أَن يَقْطَعَهُ الْبَائِعُ، بھائی کسی شخص نے دوسرے سے کپڑا خریدا لیکن شرط لگا دی، اس شرط پر میں یہ کپڑا آپ سے خریدتا ہوں کہ اس کو کاٹ کر اور سی کر دو گے، یعنی اس کو مجھے سوٹ بنا کر دیں گے آپ بھائی، تو اب کس کا فائدہ آیا؟ مشتری کا. لہذا یہ شرط بھی فاسد اور بے بھی فاسد. یا کسی سے کسی نے چمڑا خریدا اس شرط پر کہ اس کو کاٹ کر سی کر جوتا بنا کر مجھے دو گے، تو اس میں بھی کس کا فائدہ؟ مشتری کا. یا جوتے کے اندر مجھے تسمے نہیں لگے اس پہ، وہ کہہ رہا ہے مجھے اس پر تسمے لگا کر دو گے، تو اس میں بھی کس کا فائدہ ہے؟ مشتری کا. تو کہتے ہیں وَمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا، اور جس نے کوئی کپڑا خریدا اعلی اس شرط پر ان یقطعہ البائع کہ بائع اس کو کاٹے گا، ویخیطہ اور اسے سیے گا، قمیصاً او قباءً، قمیص سیے گا یا قبا، قبا قاف کے فتح کے ساتھ. بھائی بھائی یہ بھی ایک لباس تھا، جیسے بھائی آج کل قمیص کے اوپر بھائی شیروانی پہن لیتے ہیں بھائی شیروانی، اسی طرح یہ قدیم ایک لباس تھا قمیص کے اوپر پہننے کے لیے بھائی، اور اس کو درمیان میں کمر میں پر سے باندھ لیا جاتا تھا بھائی. آج کل بھی جیسے بعض کوٹوں پر آپ نے دیکھا ہوگا بھائی کیا کر لیتے ہیں، اس کو کمر پر باندھ لیتے ہیں بھائی، درمیان سے باندھ لیتے ہیں. تو یہ قبا کہتے تھے اس کو. تو کوئی یہ شرط لگاتا ہے کہ قمیص سی کر دو گے اس سے کپڑے کی مجھے، یا قبا سی کر دو گے. او نعلن، اس کا عطف ہے ثوبن پر، من اشترى ثوبن من اشترى نعلن، اور جس نے کوئی جوتا خریدا، نعل بھائی جوتا خریدا، مراد لفظ جوتے کا ذکر کیا، مراد چمڑا ہے. کیا مراد ہے؟ چمڑا مراد ہے، کیونکہ اسے جوتا بنانا ہے آگے. یا کس نے کوئی جوتا خریدا اعلی اس شرط پر ان یحزو آہا، اس شرط پر کہ وہ اسے بنا کر دے گا بھائی. حزا یحزو کا کیا معنی ہے؟ بنانا، یعنی اسے جوتا چمڑا خریدا اس شرط پر کہ وہ اسے جوتا بنا کر دے گا. او یشری کہا، اشرا کا یشری کو کے معنی ہوتے ہیں تسمہ لگانا، تسمہ لگانا بھائی، شراک تسمے کو کہتے ہیں. او یشری کہا، یا بائے کیا کرے گا، جوتا خریدا ہے بھائی بنا ہوا لیکن اس جوتے پر تسمہ نہیں لگا ہوا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تسمہ نہیں لگا ہوا، تو وہ کیا کہتا ہے، اس شرط پر خریدتا ہوں کہ اس پر کیا لگا کر دو گے، تسمہ لگا کر دو گے. فل بیع فاسد، تو بیع کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. تو بھائی یہاں پر دو صورتیں ذکر کی ہیں بھائی، ایک کپڑے والی صورت ذکر کی، ایک جوتے والی. لیکن یاد رکھیے دیگر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جوتا یا چمڑا خریدتا ہے، چمڑا اس شرط پر خریدا کہ اس کا جوتا بنا کر دے گا، یا جوتا اس شرط پر خریدا کہ اس میں تسمہ لگا کر دے گا، تو کہتے ہیں پھر بے صحیح ہے، پھر بے کیا ہے؟ سونے صاحب قدوری نے تو کیا ذکر فرمایا بھائی، بعض روایات میں کیا آیا تھا کہ بے کیا ہو جائے گی، لیکن دیگر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بھائی جوتے کے مسئلے کے اندر بے صحیح ہو جائے گی. بھائی بھائی بے کیسے صحیح ہو جائے گی؟ ابھی تو ضابطہ گزرا ہے کہ اس شرط، جس شرط کے اندر مشتری کا فائدہ ہو اس صورت کے اندر بے کیا ہو جایا کرتی ہے، تو یہاں بھی فاسد ہونا چاہیے. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ تعامل کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ تعامل بھائی، یعنی لوگوں کا باہم اس پر عمل ہے، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، سارے لوگ اسی طرح کرتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو اس زمانے میں جو بھی جوتا خریدتا ہوگا عموماً وہ کیا کہتا ہوگا، کس شرط پر خریدتا ہوں، تسمہ لگا کر دو گے، یا چمڑا اس شرط پر خریدتا ہوں کہ کیا کرو گے، اس سے جوتا بنا کر دو گے. بھائی تو یہ لوگوں کا اس پر عمل عادت جاری تھی، سارے لوگ اسی طرح کیا کرتے تھے، تو تعامل کی وجہ سے اس کی اجازت دے دی گئی، اس کی کیا دے دی گئی، ورنہ تو ہونا تو یہی چاہیے تھا، قیاس تو یہی تقاضا کرتا ہے کہ اس بیع کو بھی فاسد ہونا چاہیے۔ تو اس سے ایک ضابطے کا پتہ چل گیا مولانا، بظاہر دیکھا جائے تو اس شرط کے اندر مشتری کا فائدہ ہے، اور جس شرط کے اندر بھی مشتری کا فائدہ ہو وہ بیع کیا ہو جایا کرتی ہے، لیکن اس بیع کے اندر دیگر فقہاء کرام بھائی بڑی بڑی کتابوں کے اندر تصریح ہے کہ اس کی اجازت ہے، جوتے کے اندر ایسی شرط لگائی، اب اگرچہ مشتری کا فائدہ بھی ہے لیکن بیع کیا ہے، صحیح ہے۔ وجہ کیا ذکر کرتے ہیں، تعامل ہے، لوگوں کا اس پر عمل ہے، لوگ اس طرح کرتے ہی اس طرح ہیں بھائی، یہ جو چمڑا جوتا خریدنے والے اکثر کیا کرتے ہیں، عام لوگ تمام اسی طرح کرتے ہیں، عمل اس پر ہے۔ تو اس سے ایک ضابطہ پتا چل گیا کہ جب بھی بیع کے اندر کوئی شرط لگائی جائے اور اس شرط کے اندر مشتری کا فائدہ ہو اور اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں منع نہ آئی ہو بھائی، صراحتن، سمجھ میں آیا بھائی، قرآن یا حدیث میں اس سے خاص طور پر روکا نہ گیا ہو اور فقہاء کرام نے بھی اس کی منع پر تصریح نہ کی ہو، صراحتن نہ کہا ہو کہ اس طرح نہ کرو، تو پھر اس صورت میں وہ بے بھی صحیح ہو جائے گی اور شرط بھی۔ ضابطہ سمجھ میں آیا بھائی، اصل تو ہے قرآن اور حدیث مولانا، جب قرآن اور حدیث میں صراحتن ایک چیز کا ذکر نہیں ہے بھائی کہ اس طرح نہ کرنا، جوتے پر تسمہ لگانے کی شرط نہ لگانا کسی حدیث میں نہیں آیا بھائی، سمجھ میں آیا، تو قرآن اور حدیث کے لیے نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نفس کا لفظ آ جائے بھائی، نفس کے اندر آیا ہے، نصوص کے اندر یہ بات آئی ہے، آپ سمجھ جائیں بھائی اس سے کیا مراد ہے، قرآن یا حدیث۔ تو دیکھو کسی نفس کے اندر جب ان کی منع نہ آئی ہو ایک مسئلے کی، یعنی کوئی ایسی شرط لگا رہا ہے جسے مشتری کا فائدہ ہے اور اس کی منع نفس کے اندر بھی نہیں آئی اور فقہاء کرام نے بھی اس سے خاص طور پر منع نہیں فرمایا، تو اس صورت میں جب لوگوں کی عادت اس پر جاری ہو جائے تو وہ کیا ہو جائے گی، صحیح ہوگی، جائے اس قسم کی شرط صحیح ہو جائے، صورت سمجھ میں آ گئی۔ تو آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز خریدتے ہوئے لوگ شرط لگا لیا کرتے ہیں، اور سب لگاتے ہیں، مطلب عام لوگوں کا اس پر عمل ہے اور اس شرط میں مشتری کا فائدہ ہے، تو آپ فوراً یہ فتویٰ نہ لگا دیں کہ بیع بھی فاسد اور شرط بھی، بلکہ اس کے بارے میں غور کریں گے، قرآن اور حدیث میں اس کے منع تو نہیں آئی بھائی، فقہاء کرام نے تو منع نہیں کیا بھائی اس سے، تو جب ایسا نہ ہو تو کیا کہیں گے کہ تعامل کی وجہ سے یہ بیع بھی صحیح اور شرط بھی صحیح ہے۔ جی تو یہ یاد رکھیے، جوتے میں جائز ہے مولانا تعامل کی وجہ سے۔ والبيع الى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود اذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد۔ بھائی اوپر مسئلہ گزرا تھا دو سطریں اوپر، وَمَن بَاعَ عَيْنًا عَلَىٰ أَن لَّا يُسَلِّمَهَا إِلَىٰ رَأْسِ الشَّهْرِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ۔ کسی نے کوئی معین چیز بیچی اور اس شرط پر کہ میں مہینے کے شروع تک یا اتنے دنوں تک میں آپ کے حوالے نہیں کروں گا، اس کے بعد اتنے دنوں کے بعد حوالے کروں گا، تو یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے بتلایا تھا مبیع معین کے اندر مدت مقرر کرنا صحیح، لیکن یاد رکھو سمن کے اندر مدت مقرر کرنا صحیح ہے۔ آج وہی مسائل اب آپ کو بتائیں گے بھائی کہ ادائے سمن کے لیے کوئی مدت مقرر کرنا، آپ نے کوئی چیز خریدی اور بائے کو کہتے ہیں بھائی میں مثلاً اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو پیسے دے دوں گا، تو پھر صحیح ہے مولانا، ادائے سمن میں کیا ہو سکتی ہے، مدت مقرر ہو سکتی ہے، مدت مقرر جی، لیکن یاد رکھو وہ مدت مجہول نہیں ہونی چاہیے، متعین ہونی چاہیے، مثلاً اگلا مہینہ ہے اس کی پہلی تاریخ کو دے دوں گا، یا اس کی 10 تاریخ کو دے دوں گا، یا 15 کو دے دوں گا، سمجھ میں آیا؟ یا وہ چھٹا مہینہ جو آ رہا ہے بھائی مثلا جون، بھائی جون کے یکم کو میں آپ کو دے دوں گا، یا رمضان پہلی رمضان کو دے دوں گا. تاریخ کیا ہونی چاہیے؟ مدت متعین ہونی چاہیے، مجہول نہیں. بھائی اگر یہ کہا کہ کچھ چند دنوں بعد دے دوں گا پیسے، یا یہ کہا میرے پاس ابھی پیسے نہیں، میرے پیسے آ رہے ہیں اور جب آئیں گے تو میں آپ کو دے دوں گا، تو یہ کوئی متعین مدت ہوئی یا مجہول ہو گئی؟ بھائی مجہول والا نا، اور یہ درست نہیں ہے. اس صورت میں بے کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ جھگڑا آئے گا مولانا بعد میں، وہ پیسے دینے والا اور تاخیر کرے گا اور بائے چاہے گا کہ مجھے جلدی مل جائے، تو جھگڑا آئے گا، اور جس بے کے اندر بھی جھگڑا آئے وہ کیا ہوتی ہے؟ فاسد ہو. جی اب ذکر کر رہے ہیں بھائی، دو آدمیوں نے بیع کی بھائی، اور سمن کی ادائیگی کا وقت نیروز کو ٹھہرایا بھائی، یا مہرجان کو، یا صوم نصارہ کو، یا فطر یہود کو، تو یہ درست نہیں ہے. والا نیروز، نیروز بھائی آج بھی ایران والے مناتے ہیں، نوروز کہتے ہیں اسے. کیا کہتے ہیں؟ نوروز کہتے ہیں. آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے بھائی، یہ مجوسی لوگ منایا کرتے تھے بھائی. مجوسی لوگ جو آتش پرست تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے، آگ کو سجدے کرتے تھے بھائی، سمجھ میں ہے؟ مجوسی ان کو، جو آگ کو سجدے کرتے تھے، آگ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مجوسی بھائی. آج کل انہیں پارسی کہتے ہیں، پارسی. تو یہ پارسی لوگ بھائی یہ عبادت کرتے تھے آگ کی. تو یہ بہار کے دنوں میں جب دن اور رات برابر ہو جاتے تو ان دنوں میں یہ نوروز منایا کرتے تھے بھائی، سمجھ میں آیا؟ آج کل تو سردیاں والا نا، دن چھوٹا ہے اور رات لمبی ہے بھائی، رات لمبی ہے. گرمیاں آتی ہیں تو دن لمبے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، لیکن بہار کے اندر بھائی یہ دن، اس وقت دیکھو دن چھوٹا رات لمبی، اب آہستہ آہستہ رات چھوٹی ہوگی دن لمبا ہوگا، اور بہار کے اندر ایک وقت آئے گا جب دن اور رات کیا ہو جائیں گے؟ برابر ہو جائیں گے بھائی. پھر اس کے بعد دن بڑھنا بڑھتا چلا جائے گا، رات چھوٹی ہوتی چلی جائے گی. اسی طرح گرمیوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دن لمبا ہوتا ہے اور رات چھوٹی، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے آہستہ آہستہ رات بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ خزاں کے اندر جا کر بھائی، خزاں کے اندر ستمبر میں جا کر ایک وقت آتا ہے کہ دن اور رات کیا ہو جاتے ہیں؟ برابر ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد رات کیا ہوتی ہے؟ لمبی ہونی شروع ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے سردیوں کی طرف، جیسے آج کل ہے بھائی. تو یہ بھائی دو عیدیں مناتے تھے بھائی یہ پارسی لوگ. بہار کے اندر جب دن اور رات برابر ہوتے تو نوروز کی عید ہوتی تھی ان کی بھائی، اور جب خزاں کے اندر دن اور رات برابر ہو جاتے تو اس وقت مہرجان کی عید منایا کرتے تھے بھائی. تو کہتے ہیں بیچنا کسی چیز کو الن نیروز ہی نوروز تک بھائی، ول مہرجان اور مہرجان کے دن تک، و صوم نصارا، نصارا عیسائیوں کو کہتے ہیں بھائی، نصرانی عیسائی کو کہتے ہیں بھائی، و صوم نصارا اور عیسائیوں کی عید تک بھائی. پیسے کے کب ادا کرو گے بھائی؟ اس شرط پر خریدتا ہوں چیز کے پیسے کب ادا کروں گا؟ عیسائیوں کے روزوں کے وقت ادا کروں گا. جی وفطر الیہود، یا کس کو مدت ٹھہراتا ہے؟ پیسے اس شرط پر خریدتا ہوں کہ پیسے کب ادا کروں گا؟ یہودیوں کی فطر تک، یعنی جب ان کے روزے گزر جائیں اور روزوں کے بعد پھر فطر کا زمانہ آ جائے، یعنی عید کا ان کا زمانہ آ جائے، تو اس وقت میں کیا کروں گا؟ پیسے ادا کروں گا بھائی. جی تو یاد رکھیے مولانا، ان سب صورتوں کے اندر بے فاسد ہو جائے گی بھائی. کیوں بے فاسد کیوں ہوگی؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہ مسلمانوں کی مدتیں نہیں ہیں بھائی، یہ مسلمانوں کی مدتیں نہیں ہیں، اور عموماً مسلمانوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا بھائی. تو مدت مجھول ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ مدت مجھول ہو گئی، اور جب بھی مدت مجھول ہوگی تو بے کیا ہو جائے گی؟ فاسد. تو یہ کس کے مسلمانوں کے ایام نہیں ہے مولانا، مسلمانوں کو عموماً اس کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اگر پتہ تھا دونوں کو پھر صحیح ہے مولانا، پھر کوئی فساد نہیں آئے گا، کیونکہ مدت کیا ہو گئی؟ متعین ہو گئی بھائی، سمجھے؟ اسی لیے کہا اذا لم یعرف المتبایعان ذلک، یہ اس وقت ہے کہ جب نہ جانتے ہوں دونوں بیع کرنے والے اس چیز کو، عقد کرنے والے دونوں اس چیز کو نہ جانتے ہوں، تو اس صورت میں مولانا یہ بیع نیروز مہاراج جان سوم نصارہ اور فطر الیہود تک جو ہے فاسد، یہ بیع کیا ہے؟ فاسد ہے. ولا يجوز البيع الى الحصاد والدياس والقطاف وقدوم الحاج. حصاد مولانا حصاد، حصاد کہتے ہیں کھیتی کا کاٹنا بھائی، کھیتی کا کاٹنا بھائی، کھیتی کا کاٹنا کیا کہلاتا ہے؟ حصاد بھائی. کھیتی آپ جانتے ہیں فصل پکتی ہے، تیار ہوتی ہے، پکتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسے کاٹا جاتا ہے، تو وہ حصاد کہلاتا ہے کھیتی کا کاٹنا. دیاس مولانا، دیاس کا معنی ہے کھیتی کا، فصل کا گاہنا، گاہنا وہ جو دانوں کو بھس سے علیحدہ کرنے کا عمل ہے بھائی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیاس. بھائی کھیتی کٹ گئی تو اس میں دانے بھی ہیں اور بھس بھی ہے، سارا اکٹھا ہے. اب ان دانوں کو یہ جو بھس سے علیحدہ کرنے کا عمل ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ دیاس کہلاتا ہے بھائی، دیاس کہلاتا ہے بھائی. آج کل تو مشینیں آ گئیں مولانا، ایک ہی دن کے اندر کھیت کٹتا بھی ہے، دانے علیحدہ بھی ہو جاتے ہیں بھوس سے، بوریوں میں بھی بند ہو جاتے ہیں اور منڈی میں بھی پہنچ جاتے ہیں. قدیم زمانے میں، آج کل بھی بعض دور دراز کے دیہات میں یہی پرانا طریقہ رائج ہے. بڑا مشکل کام ہوتا تھا، بڑا لمبا دن رات لگے رہتے تھے اس پر بھائی، سمجھا؟ فصل جب پک کر تیار ہو جاتی تو سارے لگ جاتے، کئی دن کے اندر جا کے بھائی ساری فصل کاٹی بڑی مشکل سے. پھر اس کے بعد اب فصل کٹ گئی ہے مولانا، لیکن وہ دانے کس کے اندر ہے؟ خوشوں کے اندر ہیں بھائی ابھی بھی، سمجھ میں آیا؟ تو ان کے گٹھ باندھ کر رکھے ہوئے ہیں. اب دانوں کو علیحدہ بھی تو کرنا ہے بھائی، تو پھر کیا کرتے تھے؟ اس کو ایک ذرا سخت سی جگہ پر پھیلا دیتے بھائی، جو ذرا سخت جگہ ہوتی زمین، پھیلا دیتے اب، اور پھر اس کے اوپر بیلوں کو چلاتے تھے بھائی، سمجھ میں آیا؟ بیلوں کو اس کے اوپر خوب چلا رہے ہیں بھائی، مثلاً بھائی 40-50-60 فٹ کے اندر اس ساری فصل کو پھیلایا ہوا ہے اور اوپر بیلوں کو چلا رہے ہیں، لوگ ساتھ لگے ہوئے ایک طرف دوسری طرف سی گول گول چکر گھما رہے ہیں، سارا دن اس کے اوپر چلاتے رہتے بیلوں کو بھائی، تو وہ قدموں تلے روندے جاتے اور آہستہ آہستہ دانے کیا ہوتے؟ بھوس سے علیحدہ ہوتے چلے جاتے. تو یہ بھی بڑا مشقت والا عمل ہوتا تھا، لیکن اب خوب چلانے کے بعد دانے بھوس سے نکل تو آئے، لیکن اب بھی بھوس اور دانے اکٹھے پڑے ہیں، اب ان کو علیحدہ کرنا ہے. پھر کیا کرتے تھے کہ وہ دانے جو ہیں اٹھاتے اور کچھ فاصلے پر زور سے پھینکتے جاتے، مولانا خاص جگہ پر بھائی، تو ہوا کے اندر اچھال کر پھینکتے تھے، تو وہ جو بھوس ہوتا تھا ہوا اس کو اپنے ساتھ تھوڑا سا دور لے جاتی اور دانے وہیں پر گر جاتے. تو اس طرح مولانا آہستہ آہستہ دانے صاف ہوتے، پھر بھی ابھی کچھ بھوس ہوتا تو پھر اس کو دوبارہ دوسری طرف ہوا میں اچھال رہے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو بڑا لمبا اور مشکل کام ہوتا تھا بھائی، تو دانے اس طرح پھر علیحدہ ہو جاتے. تو یہ جو مولانا اوپر بیلوں وغیرہ کو چلاتے ہیں، دانے الگ کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیاس کہتے ہیں، دیاس، گاہنا، گاہنا. قطاف بھائی، قطاف یا قطاف بھائی، یہ پھل چننے کو کہتے ہیں بھائی. درخت پر جب پھل پک جاتا ہے اس کو اتارا جاتا ہے، یہ جو پھل پکے ہوئے پھل کا اتارنا ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ قطاف کہلاتا ہے. قدوم الحاج، حاجیوں کا آنا بھائی، حاجیوں کا آنا. دیکھو صورت مسئلہ یہ، دو آدمیوں نے بیع کی مولانا، لیکن اس بیع کے اندر شرط تھے، مشتری نے شرط ٹھہرا دی کہ میں پیسے اور سمن کب ادا کروں گا، حصاد کے وقت ادا کروں گا، جب کھیتی کٹے کھیتیاں کٹیں گی تو اس وقت کیا کروں گا میں ادا کروں گا. تو مولانا یہ کوئی معلوم مدت نہیں ہے بھائی، یہ مجہول ہے. کھیتی کی کوئی خاص تاریخ متعین ہوتی ہے اس کو اتارتے ہیں جی؟ نہیں بھائی، وہ تو جس وقت پک کر تیار ہوگی تو اس میں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے مولانا. اگر دھوپ سخت ہوئی تو جلدی پک جائے گی، اگر دھوپ سخت نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا، دیر سے. تو مدت کوئی متعین نہیں ہے، لہذا یہ درست نہیں ہے. ہم نے کہا تھا مدت متعین ہونی چاہیے. اسی طرح بھائی دو آدمی بیع کر رہے ہیں، لیکن مشتری کہتا ہے اس شرط پر یہ چیز خریدتا ہوں کہ میں پیسے کھیتی کے گاہنے کے وقت ادا کروں گا، یعنی جب دانوں کو بھوس سے علیحدہ کیا جاتا ہے، تو یہ بھی کوئی متعین تاریخ نہیں ہے. جب کھیتی کٹے گی تو اس کے بعد ہی کیا کیا جائے گا، اس کے بعد ہی مولانا دانے علیحدہ کیے جائیں گے. تو کوئی متعین تاریخ نہیں ہے مولانا، کھیتی کے کٹ پکنے کی متعین تاریخ نہیں ہے، تو گاہنے کی کہاں سے متعین ہو گئی. اسی طرح پھل کے چننے کی مولانا، یہ دو آدمی بیع کر رہے ہیں، لیکن مشتری کہتا ہے میں اس شرط پر یہ چیز خریدتا ہوں کہ جب درختوں سے پھل اتارنے کا وقت آئے گا تو اس وقت میں کیا کروں گا، سمن ادا کروں گا. تو یہ تو مجہول وقت ہے مولانا، اس کی کوئی معین تاریخ ہوتی ہے نہیں. جب پھل پک جائے گا، اور پھلوں کے پکنا بھی مختلف ہے، ایک باغ ہے اس کا پھل آج پک گیا، ایک باغ وہ ہے جس کا پھل تقریباً 20 دن بعد، 25 دن بعد یا مہینے بعد جا کر کیا ہوگا، پکے گا. تو یہ کوئی متعین مدت نہیں ہے، اس میں بھی جھگڑے کا امکان ہے، لہذا یہ درست نہیں. اسی طرح حاجیوں کا آنا، دو آدمی بیع کر رہے ہیں، لیکن مشتری کہتا ہے بھائی میں اس شرط پر یہ چیز خریدتا ہوں کہ پیسے کب ادا کروں گا، جب حاجی حج سے آئیں گے، واپس آئیں گے، اس وقت پیسے ادا کروں گا. اب آپ مجھے بتائیے حاجیوں کی واپسی کی کوئی متعین تاریخ ہوتی ہے؟ نہیں بھائی، پہلے تو سفر ہوتے تھے، کس سے پیدل سفر ہوتے تھے، کوئی پتہ نہیں ہے ہمارا نا کب حاجی واپس پہنچتے ہیں. اور آج کل اگرچہ جہاز آ گئے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں کوئی حاجی سارے اکٹھے آ جاتے ہیں، یا ایک حاجی آ جا رہا ہے، ایک جا کر تقریباً مہینے بعد واپس پہنچے گا بھائی، اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں بھائی، پورے مہینے یا مہینے سے بھی زیادہ کا فرق پڑ جاتا ہے. تو مدت متعین ہوئی یا مجھول ہو گئی، مجھول ہو گئی. بائے چاہے گا کہ پہلا حاجی پہنچتے ہی مجھے پیسے ادا کر دے، اور مشتری چاہے گا کہ بالکل آخری حاجی جس دن پہنچے گا میں اس دن پیسے دوں گا، تو جھگڑا آیا یا نہیں آیا بھائی؟ تو مدت مجھول ہے تو جھگڑا آئے گا مولانا، لہذا درست نہیں بھائی. تو کہتے ہیں ولا یجوز البیع الی الحصاد والدیات والقطاف وقدوم الحاج، اور جائز نہیں ہے بے بھائی حصاد کے وقت تک، ودیاسی اور حصاد کھیتی کے کاٹنے کے وقت تک، ودیاسی اور کھیتی کے گاہنے کے وقت تک، والقطافی اور پھلوں کے اتارنے کے وقت تک، وقدوم الحاج اور حاجیوں کے آنے کے وقت تک. سمجھ میں آیا؟ لیکن ابھی وہ وقت، یہ مدت کس نے متعین کر لی؟ دو آدمیوں نے ایک بے کی، لیکن وقت کیا مقرر کیا سمن کی ادائیگی کے لیے؟ دیات، حصاد، قطاف یا قدوم حاج. تو کوئی اس قسم کی مجبور مدت متعین کر لی دو آدمیوں نے بیع کے اندر، تو بیع پر آپ کیا حکم لگا دیں گے، بیع کیا ہوئی، لیکن ابھی وہ مدت آئی نہیں تھی کہ اس سے پہلے کیا کر دیا، دونوں نے اس مدت کو ختم کر دیا. کیا کیا؟ اس مدت کو ختم کر دیا، کوئی تاریخ طے کر لی یا پیسے ہی ادا کر دیے ابھی اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے، تو بے صحیح ہو جائے گی مولانا. بے کیا ہو جائے گی؟ کیونکہ جس چیز کی وجہ سے فساد آ رہا تھا وہ فساد ختم ہوا مولانا. صورت سمجھ میں آگے؟ فساد کس کی وجہ سے آ رہا تھا کہ وہ وقت کیا تھا، مجہول. لیکن ابھی وہ وقت آیا ہی نہیں، پہلے ہی اس کو کیا کر دیا، ختم کر دیا، ساقط کر دیا مولانا، پیسوں کی مثلا ادائیگی کر دی یا کوئی متعین مدت کیا کر لی، مقررہ تاریخ طے کر لی، تو اب وہ مفسد ختم ہوا تو بے بھی کیا ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی. اسی لیے کہتے ہیں فَإِن تَرَاضَيَا بِإِسْقَاطِ الْأَجَلِ، اگر دونوں راضی ہو گئے فَإِن تَرَاضَيَا، پس اگر دونوں راضی ہو گئے بِإِسْقَاطِ الْأَجَلِ، کس چیز پر، مدت کے ساقط کرنے پر، وہ یہ جو مدت مجھول مدت مقرر کی تھی اس کو ساقط کرنے پر، اس کو ختم کرنے پر، اگر دونوں راضی ہو گئے، قبل ان یأخذ الناس فی الحصاد والدیات، قبل اس کے کہ لوگ شروع ہوں، قبل ان یأخذ کیا معنی، یأخذ کا یہاں کیا معنی کریں گے، شروع کر، قبل اس کے کہ شروع ہو جائیں لوگ، فی الحصاد کھیتیوں کے کاٹنے میں، والدیات اور کھیتیوں کے گاہنے میں، وقبل قدوم الحاج اور حاجیوں کے آنے سے پہلے، تو ان کے آنے سے پہلے ہی دونوں مدت کو ختم کرنے پر راضی ہو گئے تو جاز البیع، بیع کیا ہو جائے گی، جائے. وَإِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِ الْمَبِيعَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِأَمْرِ الْبَائِعِ وَفِي الْعَقَدِ عِوَضَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَالٌ مَلَكَ الْمَبِيعَ وَلَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ. بھئی یہی وہ، یہ وہی بات بتلا رہے ہیں جو میں آپ کو پہلے بتلا چکا ہوں. بھائی بھائی بے فاسد کا حکم میں نے آپ کو بتلایا تھا، بے فاسد کے اندر مشتری مبیعے کا مالک کب بنتا ہے، جب اس پر کیا کر لے، بائے کی اجازت سے اس مبیعے پر قبضہ کر لے. جی یہی بات بتلا رہے ہیں، جب اجازت لے سے اس پر قبضہ کر لے گا تو مالک بن جائے گا. اور پھر مولانا بتلایا تھا کہ اس کے اندر قیمت آئے گی یا سمن آئیں گے، آئیں گی قیمت آئے گی. دیکھیے وَإِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِ الْمَبِيعَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، اور جب قبضہ کر لے مشتری مبیعے پر بیع فاسد کے اندر، بِأَمْرِ الْبَائِعِ بائے کے حکم سے، بائے کی اجازت سے یعنی، وَفِي الْعَقْدِ عِوَضَانِ، اور عقد کے اندر ایسے دو عوض ہیں، عقد کے اندر کیا ہیں، دونوں عوض ایسے ہیں کہ کل واحد منہما مال، ان کے ان میں سے ہر ایک مال ہے، ہر ایک کیا ہے، یعنی کسی طرف بھی کوئی مردار نہیں ہے. بھائی بھائی دیکھو مبیعہ بھی عوض ہے اور اس کا عوض مشتری کیا دے گا، سمن. بھائی سمجھ میں آیا، تو مبیعہ بھی کیا ہے مال اور سمن بھی کیا ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے عوض ہیں. بھائی تو عوضان سے کیا مراد ہیں، مبیع اور سمن مراد ہیں، یہ دونوں کیا ہونے چاہیے، مال ہونے چاہیے. بھائی اگر مال نہیں ہے تو پھر تو درست ہی نہیں، بھائی پھر تو بے باطل ہو جائے گی. آپ نے پڑھا تھا بھائی مردار کی بے کیا ہے، باطل ہے، کیونکہ مردار مال ہی نہیں. اسی طرح شراب کی بے کیا ہے، باطل ہے، کیونکہ شراب مال متقویم. تو انہوں نے کیا کہا کہ عوضان جو ہیں وہ دونوں عوض جو ہیں، کون سے دونوں عوض، مبیع اور سمن، کل واحد منہما مال، ان میں سے ہر ایک کیا ہونا چاہیے، ان میں سے ہر ایک مال ہو. تو جب مشتری مبیعے پر قبضہ کر لیتا ہے بائے کی اجازت سے، فی العقد عوضانی، اور عقد کے اندر ایسے دو عوض ہیں، ترجمہ یوں کرنا بھائی، وفی العقد عوضانی، ایسے کا لفظ لانا، اور عقد کے اندر ایسے دو عوض ہیں، کل واحد منہما مال، ان کے ان میں سے ہر ایک کیا ہے، مال ہے، ملک المبیع، تو مشتری کیا بن جائے گا، مبیع کا، جب اس پر قبضہ کرتا ہے اجازت سے تو مالک بن جائے گا. ولزمتہ قیمتہ، اور اس پر کیا لازم ہوگی، اس کی قیمت، مبیع کی قیمت لازم ہوگی، سمن نہیں آئیں گے مولانا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ، اور جائز ہے ہر ایک، دونوں میں سے، دونوں عقد کرنے والوں میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے، فَسْخُهُ، اس کو وسخ کرنا. بھائی بے فاسد کا کیا حکم پڑا تھا؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ختم کرنا ضروری ہے, ختم کرنا, ورنہ گناہگار ہوں گے بھائی, تو ختم کرنا ضروری ہے. اور ختم کون کرے گا, بائے کرے گا یا مشتری کرے گا؟ صاحب کتاب نے بتلا دیا مولانا کہ دونوں کے لیے جائز ہے. وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اشاقت کو بائے چاہے وہ بھی فسخ کر سکتا ہے, مشتری چاہے وہ بھی کیا کر سکتا ہے, بے کو فسخ کر سکتا ہے مولانا. اور بھائی اس کے اندر کیا بتلایا آپ کو, سمن آیا کرتے ہیں یا قیمت آتی ہے؟ قیمت آتی ہے. تو بھائی ایک طرف آ رہا ہے اس میں قیمت آئے گی, دوسری طرف کہہ رہے ہیں بھائی اس کو توڑنا واجب ہے, ہر حال میں کیا کیا جائے گا, مبیعہ واپس کیا جائے گا اور سمن لے لیے جائیں گے بھائی بائے سے. تو مطلب یہ ہے قیمت کے آنے کا, بھائی ویسے تو اس بے کو توڑنا ضروری, یہ نہیں کہ مبیعے پر جیسے قبضہ کیا مشتری کیا بن گیا اس کا مالک, اب اس کو کیا دینی پڑے گی؟ قیمت. یہ مطلب نہیں ہے اس عبارت کا. مطلب یہ ہے کہ قیمت اس وقت, اول تو یہ ہے کہ اسی مبیعے کو کیا کیا جائے, واپس کیا جائے. لیکن اگر وہ مبیعہ واپس اب نہیں ہو سکتا, کوئی ایسی صورت پیش آ جائے, تو پھر اس صورت میں عوض تو دینا ہی ہے. تو پھر سمن نہیں عوض دیں گے بلکہ کیا دیں گے؟ سمن. میں مثلا میں نے آپ سے ایک چیز خریدی بیع فاسد کے ساتھ, تو اب اولاً تو یہ ضروری ہے کہ ہم دونوں کیا کر دیں, اس بیع کو فسخ کریں. اور اگر میں فسخ نہیں کرتا, اس سے پہلے کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا کہ اب چیز واپس ہی نہیں ہو سکتی, مثلا وہ چیز میرے پاس ختم ہو گئی, ضائع ہو گئی, اب واپسی ممکن ہے؟ واپسی تو ممکن نہ رہی بھائی, چیز جل گئی, دریا میں ڈوب گئی میرے پاس, تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ عوض دینا یا نہیں دینا بھائی؟ اس نے مجھے مفت تو نہیں دی تھی, تو لیکن اب سمن نہیں دوں گا عوض, بلکہ کیا دوں گا؟ یا مولانا میں نے اس چیز کو آگے بیچ دیا, جب آگے بیچ دیا تو وہ اگلا مشتری اس کا مالک بن گیا, اب میں اس کو واپس کر سکتا ہوں؟ نہیں. تو جب کوئی ایسی بات ہو جائے کہ چیز واپس نہ کی جا سکے, تو پھر اس صورت میں کیا دینا پڑتی ہے؟ قیمت دینا پڑتی ہے. ورنہ پہلی صورت تو کیا ہے؟ ختم کر کے اسی مبیعے کو واپس کیا جائے, مبیعے کو واپس. تو کہتے ہیں وَلَّزِمَتْهُ قِيمَتُهُ, تو بائے مشتری پر اس کی قیمت لازم ہوگی, وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ, اور ہر ایک کے لیے بھائی دونوں عقد کرنے والوں میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے فَسْخُهُ, اس بے کو فسخ کرنا. فَإِن بَاعَهُ الْمُشْتَرِي نَفَذَ بَيْعُهُ, پس اگر بیچ دیتا ہے اس مبیعے کو مشتری, نافذ بیعہ, تو اس کی بیع کیا ہو جائے گی؟ نافذ ہوگی. بھائی ایک چیز خریدی ہے بیع فاسد کے ساتھ, تو اولاً کیا ضروری ہے؟ اس چیز کو واپس, بیع کو ختم کیا جائے, اس چیز کو واپس کیا جائے. لیکن اگر مشتری کیا کرتا ہے, چیز آگے بیچ دیتا ہے, تو سوال پیدا ہوا کہ یہ آگے بیچنا صحیح ہوا, بیع نافذ ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں ہاں بھائی بیع کیا ہو جائے گی, نافذ ہو جائے گی, بیع ہو گئی مولانا, اگلا مشتری اس کا مالک بن گیا. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا چونکہ یہ پہلے مشتری نے کس طریقے پر خریدی تھی, بیع, لہذا اگر آگے بیچتے ہوئے کوئی نفع کما لیا تو یہ نفع اس کے لیے حلال. سمجھ بھائی, جو چیز یاد رکھو, بیع فاسد سے خریدی جائے اس سے نفع اٹھانا یا اس میں کوئی تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہوتا بھائی. سمجھ میں آیا, اس بیع کو ختم کرو, پھر نئے سرے سے بیع کرو صحیح طریقے پر, اب اس کے بعد نفع اٹھا سکتے ہو. حتیٰ کہ مسئلہ اب بتلایا میں نے ابھی کہ اگر مشتری آگے اس چیز کو بیچتا ہے اور اس کو کوئی نفع حاصل ہوتا ہے, منافع اس پر کما لیتا ہے, تو یہ منافع بھی اس کے لیے حلال نہیں ہے, اس کو صدقہ کرے گا, اب اس کے لیے جائز نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ البتہ آگے جس مشتری نے خریدی بھائی اس کے لیے جائز ہے بھائی اس کو استعمال کرنا, کیونکہ اس نے تو بیع فاسد سے نہیں خریدی, پہلے مشتری نے کس سے خریدی تھی؟ بیع فاسد کے ذریعے. وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ أَوْ شَاةٍ زَكِيَّةٍ وَمَيْتَةٍ بَطَلَ الْبَيْعُ فِيهِمَا. صورت مسئلہ یہ، ایک آدمی مبیعے کے ساتھ غیر مبیعے کو ملا دیتا ہے تو دونوں میں بیع باطل ہو جائے گی. دونوں میں بیع کیا ہو جائے گی؟ مثلا مولانا، ایک آدمی نے غلام کے ساتھ ایک آزاد کو بھی ملا کر بیچ دیا تو دونوں میں بیع کیا ہو جائے گی؟ باطل. ایک آدمی نے ذبح شدہ بکری کے ساتھ ایک مردار بکری بھی ملا کر بیچ دی تو دونوں میں بیع کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. مثلا دیکھو، ایک آدمی کے پاس ایک غلام ہے، وہ غلام آگے کسی کو فروخت کرتا ہے، لیکن یہ غلام ہی نہیں صرف فروخت کرتا بلکہ پاس اس کا ایک ساتھی بھی کھڑا ہوا تھا، اس کو بھی ساتھ ملا لیا. بھائی اس ساتھی کو تو نہیں پتا کہ یہ مجھے بیچ رہا ہے، یہ آگے وہ کسی کے ساتھ ایجاب و قبول کر رہا ہے. بھائی یہ دیکھو، وہ سامنے تمہیں نظر آ رہے ہیں، بھائی یہ دونوں میرے غلام ہیں، یہ دونوں تمہیں میں نے کتنے میں بیچ دیے؟ 1000 درہم کے اندر یہ دونوں میں نے آپ کو بیچ دیے. حالانکہ ان میں سے ایک غلام ہے اس کا، اور دوسرا تو کیا ہے؟ آزاد آدمی. اور آزاد آدمی مال ہے یا مال نہیں مولانا؟ وہ تو مال نہیں ہے بھائی، اس کی تو بیع جائز نہیں ہے، بیع باطل ہے. تو لہذا اب اس صورت کے اندر جب آزاد آدمی کے اندر بیع باطل ہے تو اس کی وجہ سے غلام میں بھی بیع کیا ہو جائے گی؟ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آزاد آدمی میں بیع باطل ہے اور غلام کے اندر بیع صحیح ہے. باطل ہوگی تو کس میں ہوگی؟ دونوں کے اندر کیا ہو جائے گی؟ باطل. سمجھ میں آیا؟ یہ وہ صورت بیان ہو رہی ہے جب دونوں کو ایک ہی ایجاب کے ساتھ بیچا. یہ دونوں غلام میں آپ کو کیا کرتا ہوں؟ تو دیکھو اکٹھے بیچ رہا ہے، جب اکٹھے بیچ رہا ہو دونوں کے لیے الگ الگ ایجاب نہیں ہے، چاہے الگ الگ پیسے بھی بتلا دے. دیکھو یہ میرے وہ سامنے دو غلام کھڑے ہیں، یہ میں نے آپ کو بیچے، ایک بھی 500 کا ہے دوسرا بھی 500 کا، تو یہ دونوں غلام میں نے آپ کو 1000 درہم میں بیچ دیے. اب اگر یہ دونوں کے الگ الگ پیسے بھی بتلا دیے لیکن ایجاب تو ایک ہی ہوا، ایک ہی ایجاب ہوا نا. اس نے کہا دونوں بیچے، اس نے کہا میں نے خرید لیے، اس کی طرف سے ایک ایجاب آیا، دوسرے کی طرف سے ایک قبول آیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں اگر ایجاب الگ الگ ہے پھر تو مسئلہ ہی الگ ہے. کہتا ہے یہ اس طرف والا غلام ہے، یہ میں نے آپ کو 500 میں بیچ دیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا. پھر کہا جو ساتھ والا غلام ہے، میں نے آپ کو 500 میں بیچ دیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا. اب تو کتنے ایجاب ہوئے؟ اب الگ الگ ایجاب ہے مولانا، تو آزاد میں نہیں ہوگی اور غلام میں اس کی بات نہیں ہو رہی. ایک ہی ایجاب کے ساتھ جب بیچ رہا ہے تو ایک ہی ایجاب کے اندر ایک چیز مال ہے، ایک چیز مال نہیں. جب مال ایک چیز مال نہیں ہے اس کے اندر بیع باطل ہو جائے گی، اور جب اس میں باطل ہوگی تو دوسری چیز کے اندر بھی کیا آ جائے گا؟ بطلان آ جائے گا مولانا، اس کی بیع بھی جائز نہیں. تو یوں سمجھیں گے بیع سیرے سے ہوئی نہیں، کیونکہ آزاد کو بیچا جائے تو بیع کیا ہے؟ باطل. اور بیع باطل کس کو کہتے تھے؟ جو ذات کے اعتبار سے نہیں ہوتی، جہاں ایجاب و قبول منعقد ہی نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ منعقد ہی نہیں ہوتا، بے ہوئی نہیں بھائی، وہ مال ہی نہیں ہے، بیچتے کس طرح ہو آپ اس کو بھائی؟ گویا ابتداءً ایجاب اور قبول منعقد ہی نہیں ہوئے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی؟ یہ ایک صورت تھی. اسی میں ایک اور مثال بھی ذکر کریں گے. ایک آدمی نے ایک ذبح شدہ بکری ہے، ایک مردار بکری ہے، دونوں ایک ہی ایجاب کے ساتھ بیچیں. اب ذبح شدہ بکری تو مال ہے لیکن مردار بکری مال نہیں، دونوں کو بیچ دیا ایک ہی ایجاب کے ساتھ، تو آپ کیا حکم لگا دیں گے؟ بے باطل. دونوں میں یا ایک میں؟ دونوں میں. اگر دونوں کے الگ الگ پیسے بتلا دیے پھر بھی باطل. تو کہتے ہیں وَمَن جَمَعَ بَيْنَ حُرٍ وَعَبْدٍ، اور جس نے جمع کیا حر اور غلام میں، ان دونوں کو یعنی جمع کر دیے ایک ہی جاب میں ایک بیع میں، او شاتن زکیتن. شات کا لفظ میں نے بتلایا تھا، شات کس کو کہتے ہیں بھائی؟ بھیڑ بکری. دونوں کو کہتے ہیں بھائی، یا بھیڑ بکری ذبح شدہ، زکیہ ذبح شدہ بھائی، وہ میتتن اور مردار بھائی، ذبح شدہ بکری اور مردار بکری کو جمع کر دیا بیع کے اندر، باطل البیع فیہما، تو بیع باطل ہو جائے گی ان دونوں کے اندر۔ صورت سمجھ میں آ گئی۔ وَمَن جَمَعَ بَيْنَ عَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ أَوْ بَيْنَ عَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ صَحَّ الْبَيْعُ فِي الْعَبْدِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ۔ دیکھو بھائی، یہ صورت ہے لیکن تھوڑا سا فرق ڈالو بھائی۔ دو چیزیں بیچتے ہیں، ایک اپنا غلام بیچ رہا ہے، ایک ساتھ کسی اور کا غلام آیا کھڑا تھا بھائی، اس کو بھی پکڑ کر بیچ دیا، یا غلام کے ساتھ ایک مدبر کھڑا تھا اور مدبر کی بیع تو آپ نے پڑھا ہے جائز نہیں، کیونکہ اس کا حق آزادی کیا ہوتا ہے، وہ مارا جاتا ہے، تو لہذا اس کی بیع صحیح نہیں۔ تو بھائی ایک آدمی کے ایک غلام تھا، عام غلام تھا، ایک مدبر تھا، اس دونوں غلاموں کو اس نے ایک ہی ایجاد کے ساتھ بیچ دیا بھائی، اور مشتری تو کہتا ہے یہ دو میرے غلام ہیں، یہ میں نے آپ کو کیا کیے 100 درہم میں بیچ، ہمسا 1000 درہم میں بیچ دیے، یہ والا بھی 500 کا ہے، یہ والا بھی 500 کا ہے۔ تو یاد رکھیے مدبر کی تو بیع جائز نہیں، لیکن اس صورت کے اندر غلام کے اندر بیع ہو جائے گی اور مدبر کے اندر بیع نہیں ہوگی۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی پچھلے مسئلے میں آپ نے ہمیں بتلایا تھا کہ مبیع کے ساتھ غیر مبیع کو ملا دیا جائے تو بیع کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر بھی ایک غلام ہے اور دوسرا مدبر ہے، اور مدبر کی بیع بھی باطل ہوا کرتی ہے، تو یہاں پر بھی ساری بیع کو کیا قرار دینا چاہیے؟ باطل۔ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس مسئلے میں اور اس مسئلے میں فرق ہے۔ وہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا آزاد کو اور مردار کو، اور آزاد اور مردار کسی کے نزدیک بھی مال شمار نہیں ہوتے، جبکہ یہاں آ گیا مدبر، اور مدبر بعض فقہا فرماتے ہیں کہ مدبر کی بیع جائز۔ بعض فقہا کیا فرماتے ہیں؟ مدبر کی بیع جائز ہے۔ معلوم ہوا یہ مال تو ہے، بعض کے نزدیک مال آ گیا یا نہیں بھائی؟ ہے تو اب معلوم ہوا، وہاں تو دوسری چیز سرے سے مال ہی نہیں تھی اور بیع کے لیے تو مال کا ہونا ضروری تھا، یہاں پر دونوں چیزیں مال ہیں، البتہ ایک ہمارے نزدیک مال نہیں، صرف بعض کے نزدیک کیا ہے، یعنی اس کا بیچنا جائز۔ تو لہذا اب جب دونوں چیزیں مال ہوئیں تو بیع یوں سمجھیں گے صحیح ہو گئی دونوں کے اندر، لیکن پھر ایک کے اندر مانع آ گیا، رکاوٹ آ گئی، لہذا اس کے اندر بیع نہ ہو سکی، دوسرے کے اندر بیع منعقد، تو بیع تو دونوں کی ہو رہی تھی کیونکہ دونوں مال ہیں، لیکن پھر ایک کے اندر کیا آ گئی؟ رکاوٹ آ گئی، مانع آ گیا۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ اس صورت سے مختلف ہے بھائی۔ ایک میں رکاوٹ آ گئی بھائی، لیکن اس میں یاد رکھو یہ اس وقت صحیح ہوگی بے جب دونوں کے پیسے الگ الگ ذکر کیے ہوں۔ اگر دونوں کے پیسے الگ ذکر نہیں کیے، یوں کہا یہ جو دو غلام ہیں میں نے آپ کو 1000 درہم میں بیچ دیے، 1000 درہم میں بیچ دیے، ان میں سے ایک مدبر تھا اور ایک کیا تھا؟ غلام تھا۔ بھائی مدبر کے اندر تو بیع مانع آ گیا، مدبر میں تو بیع نہ ہوئی، لیکن غلام میں کیا ہوئی؟ بیع ہو گئی، بیع ہو گئی۔ لیکن بھائی سمن کا پتہ ہے کتنے ہیں؟ وہ تو دونوں کے 1000 بتلائے تھے، دونوں کے الگ الگ پیسے، تو دو غلام ہو تو یہ ضروری ہے کہ ایک بھی 500 کا ہوتا ہے دوسرا بھی 500 کا ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، غلام ایک کمزور ہے، ایک طاقتور ہے، کمزور غلام سستا بکے گا، لازمی بات ہے، وہ صحیح کام نہیں کر سکتا، مضبوط جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مہنگا۔ بھائی تو قیمتیں ایک جیسی نہیں ہوتی غلام کی، بھائی مختلف قیمتیں ہوتی ہیں۔ تو اب آپ یہ نہ کہ ایک بھی 500 کا شمار کر لو دوسرا بھی 500 کا، نہیں نہیں۔ تو لہذا اب بھی وہی مسئلہ ہے، مدبر میں بیع نہیں ہونی چاہیے اور غلام میں کیا ہو جانی چاہیے؟ بیع ہو جانی چاہیے، لیکن اس کے سمن مجہول ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اور جب سمن مجہول ہو جائے تو بیع کیا ہو جاتی ہے؟ تو اس میں بھی بیع فاسد ہو جائے گی۔ لہذا متن میں جو صورت کتاب میں ذکر ہوگی وہ صورت ہے جب دونوں کے کیا کر دے الگ الگ پیسے ذکر کر دے کہ یہ بھی 500 کا ہے یہ بھی, تو مدبر میں مانع آ گیا, رکاوٹ آ گیا, بین ہونا تھا لیکن پھر اس میں نہیں ہوئی جبکہ دوسرے غلام میں کوئی رکاوٹ نہیں اور اس کی کتنے پیسے بتلائے تھے 500, تو 500 میں اس کی بے ہو گئی. صورت سمجھ میں آ گئی. اسی طرح ایک آدمی نے, یہ تو تھا مدبر, ایک آدمی نے دو غلام بیچے لیکن ایک اپنا ہے ایک کسی اور کا ہے, بغیر اس کی اجازت کے بیچ رہا ہے بھائی, سمجھ میں آیا, اجازت کے ساتھ بیچے پھر تو ٹھیک ہے, تو بغیر اجازت کے ایک غلام اس کا کھڑا تھا, ساتھ کسی اور کا غلام بھی ویسے کھڑا ہوا تھا, وہ مشتری سے کہتا ہے یہ دونوں میرے غلام ہیں بھائی, یہ میں نے آپ کو کتنے میں بیچ دیے, مثلاً 1000 میں بیچتی ہے مولانا. تو اب وہی صورت ہوگی مولانا, وہی صورت کہ آپ بتائیے کسی غیر کے غلام کو پکڑ کر انسان بیچے تو کیا حکم لگائیں گے جی؟ شابش, بے فضولی بن گئی نا, کسی اور کی چیز بیچنا کیا کہلاتا ہے, بے فضولی ہے مولانا, تو یہ بے فضولی بن گئی. اور بے فضولی کا کیا حکم ہے, مالک کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے. لہذا کسی غیر کے غلام کو اپنے غلام کے ساتھ بیچ رہا ہے تو اپنے غلام میں تو بے صحیح ہو گئی اور دوسرے کے غلام میں مالک کی اجازت پر موقوف ہو گئی. اگر وہ اجازت دے دے گا تو ہو جائے گی, اجازت نہیں دے گا تو نہیں ہوگی, سمجھ میں آئے. لیکن یہاں بھی یہ ضروری مولانا کہ دونوں کے کیا کرے الگ الگ سامان ذکر کرے مولانا, تاکہ پتا تو چلے بھائی اس کا حصہ کتنا ہے دوسرے کا حصہ کتنا ہے. تو دیکھیے کہتے ہیں وَمَن جَمَعَ بَيْنَ عَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ, اور جس نے جمع کیا بھائی مدعب ایک عام غلام کو اور مدبر کو جی, وَبَيْنَ عَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ, اور کس کو جمع کیا, یا جمع کیا اپنے غلام کو, وَعَبْدِ غَيْرِهِ, اور اپنے سے اپنے علاوہ کسی اپنے علاوہ کے غلام کو جمع کیا, بیع کے اندر صح البیع فی العبد, تو اس کے غلام کے اندر بیع صحیح ہو جائے گی, بحصتہ من الثمن, اس کے حصے کے بقدر ثمن میں سے, یعنی جتنا ثمن میں اس کا حصہ بنتا ہے اس کے بقدر بیع کیا ہو جائے گی, یعنی جب اس نے دونوں کے ثمن کیا کیے ہوں الگ الگ, تو یہ بھی 500 کا ہے یہ بھی 500 کا ہے, تو 500 میں بیع صحیح ہو گئی بھائی. یہاں تک صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس مولانا, ھذا هو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.